من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله استطاعت کے سلسلے کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس خود پیسہ نہیں ہے لیکن کوئی شخص اسے پیسہ دینے کے لیے تیار ہے کہ آپ حج کیجئے آپ کا خرچہ ہم دیں گے تو کیا اس صورت میں اس شخص پر حج واجب ہو جائے گا یا واجب نہیں ہوگا؟ تمام ہی فقہا کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس پر حج واجب ہے. اس کو حج بزلی کہا جاتا ہے کہ کوئی کسی کو پیسہ دے رہا ہے اخراجات کے لیے, خود کے پاس نہیں ہے لیکن دوسرا آدمی کوئی اس کو اگر پورا کر رہا ہے, بقیہ شرائط بھی فراہم ہے, عاقل ہے, بالغ ہے, تو اس صورت میں حج اس کے اوپر واجب ہو جائے گا. اب استطاعت تھی مگر حج نہیں کیا, اگرچہ اسی سال حج کے لیے جانا واجب ہے, تاخیر کرنا جائز نہیں ہے, انسان نے معصیت کیا, گناہ کیا, حج نہیں کیا, اگلے سال آنے آنے تک کیا تھا کہ بعد میں کر لیں گے, بعد میں پیسہ ختم ہو گیا, اس کے پاس پیسہ نہیں رہ گیا, تو آیا ابھی بھی اس پر حج واجب ہے؟ ہاں, حج اس پر جو ہے مستقر ہو گیا ہے, بعد میں جس طرح بھی ممکن ہو جائے, قرضہ کرے, ادھار کرے, کچھ بھی کرے, بہرحال اس کو حج کے لیے جانا واجب ہے. اگر خوئی اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اگر انسان ایک وہ تھا کہ اس کو پتا تھا کہ ہم پر حج واجب ہے, ایک انسان وہ ہے پیسہ تھا مگر توجہ نہیں تھی, غافل تھا. بہت سارے لوگ آج ہیں جن کے پاس استطاعت موجود ہے مگر وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ان پر حج واجب ہو گیا ہے. تو آیت اللہ خمینی, آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی تینوں کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر حج واجب ہو گیا ہے چاہے توجہ ہے یا توجہ نہیں ہے, تو اس پر حج جو ہے مستقر ہو گیا ہے, اب اسے آئندہ چاہے اس کے پاس پیسہ رہ جائے یا نہ رہ جائے, ادھار قرضہ کسی صورت سے بھی جانا ہے. اگر خوئی کہتے نہیں, اگر استطاعت تھی مگر توجہ نہیں تھی, اسے یہ جو متوجہ نہیں تھا کہ ہم پر حج واجب ہے, غافل تھا. اب تو غافل دو طرح کے ہیں, ایک غافل وہ ہیں جن کے لیے مسئلے کا جاننا ممکن تھا, اصلا انہوں نے جاننا ہی نہیں چاہا. کچھ افراد وہ ہیں کہ نہیں, وہ باقاعدہ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں, سب کچھ کرتے رہتے ہیں, علماء کے پاس بیٹھتے بھی رہتے ہیں اور سوال جواب ہوتا بھی رہتا ہے, لیکن واقعی انہیں اس بات کا احساس نہیں ہو سکا. اب یہ عالم کی کمزوری تھی کہ اس نے صحیح طریقے سے کھل کر کے اس کو بیان نہیں کیا, یا جو کتابیں اس کے دسترس میں تھیں وہ اتنی واضح نہیں, جو بھی تھی, بہرحال بات وہ جاننا چاہتا تھا لیکن نہیں جان سکا. اسے کہتے ہیں جاہل قاصر, اور ایک وہ ہے جاہل یہ جو مقصر, کتاب ہی نہیں اٹھا کر کے دیکھا, کبھی علماء کے پاس آیا ہی نہیں, کبھی درس جب بھی کبھی درس حج بیان ہو رہا اٹھ کے چلا گیا, بیٹھا ہی نہیں اس میں, ظاہر سے بات ہے کہ اس کو نہیں پتا چل سکا. اگر جاہل یہ جو ہے مقصر اسے کہتے ہیں, اگر جاہل مقصر ہے اور حج نہ کیا تو اس پر حج مستقر ہے, بعد میں جس طرح سے بھی ہو سکے, ادھار لے کے بھی جانا پڑے تو ادھار لے کر کے اس کو حج کے لیے جانا ہوگا. آیت اللہ خوئی جاہل قاصر اور مقصر میں یہاں فرق رکھتے ہیں, لیکن بقیہ مراجع جو ہیں جاہل قاصر و مقصر کے فرق کے قائل نہیں ہیں. اگر حج ثابت ہو گیا تھا, واجب ہو گیا تھا, استطاعت تھی, نہیں گئے, بعد میں پیسہ ختم ہو گیا, بہرحال حج آپ کے اوپر واجب ہے, ادھار قرضہ کہیں سے بھی لے کر کے جانا پڑے گا. ایک انسان کے اوپر حج واجب تھا, یہ مسئلہ ہر ایک کو درپیش ہوتا ہے, حج واجب تھا نہیں کیا, نہیں کیا حج, کر لیں گے کر لیں گے, اگلے سال چلے جائیں گے, اگر چرچ کیا کہ تاخیر کرنا جائز نہیں ہے, یہ حج کا وجوب فوری ہے, فوراً حج کرنا ہے, نہیں کیا حج, چلے گئے, مر گئے, دنیا سے رخصت ہو گئے, پراپرٹی چھوڑ کے گئے ہیں, گھر ہے, بینک بیلنس ہے, پراپرٹی ہے, باغات ہیں, وارثین ٹوٹ پڑے اسے آپس میں بانٹ کر کے کھا جانے کے لیے. جب تک حج نہ کرا لیں گے ان کی طرف سے, تب تک میراث کا تقسیم کرنا جائز نہیں ہے. پہلے ان کی طرف جو انہی کا جو ترکہ ہے, جو چھوڑ کے گئے ہیں, ان میں سے پہلے وہ حج کرا لیں, اس کے بعد پھر جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں. واجب, اور یہ واجب بھی فوری ہے, जैसे ही मरे हैं वारिसों के लिए जिम्मेदारी है कि वो किसी को इनकी तरफ से हज के ऊपर भेजें, उसके बाद फिर अपनी जितनी चीजें हैं उसे बांटें। अच्छा, जो छोड़ के गए हैं मीरास इतनी नहीं है जिससे हज हो सके। $10,000 का खर्चा है हज के लिए फर्ज कीजिए, और जो प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं वो $5,000 है, $6,000 है, $7,000 है। अब क्या करें, बांट के खा लें इसे? नहीं, इस प्रॉपर्टी से उस वक्त तक आप इससे फायदा नहीं कर सकते जब तक कि हज इनका ना करा लें। और इतने पैसे में तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, मत कराइए आप। लेकिन आप इस पैसे को आपस में बांट भी नहीं सकते हैं, या तो इसमें कुछ मिला करके उनकी तरफ से हज करा दीजिए और नए पैसा इसी तरीके से बाकी रह जाएगा। खूब, अगर मरहूम का इंतकाल हो गया, मैं इतना पैसा छोड़ के नहीं गए हैं जिससे हज किया जा सके, या इतना पैसे ही छोड़ के नहीं गए, क्या वरसा पर वाजिब है कि वो हज कराए? नहीं, वरसा पर वाजिब नहीं है उनकी तरफ से हज कराना। लेकिन अगर प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं तो बटेगी बाद में, हज पहले कराया जाएगा। एक दूसरा मसला है खवातीन के लिए। खवातीन के पास आमतौर से अपनी कमाई नहीं होती, वुमन खातून खवातीन जॉब नहीं करती हैं, इनकम नहीं है। जो जॉब करती है उनका हुक्म तो अलग है, लेकिन जो खानादार हैं, खानादार औरत के पास इतना पैसा तो नहीं है, लेकिन अगर कहीं से पैसा मिल जाए, शौहर ने उसको गिफ्ट दे दिया है, या सबसे बढ़ के जो है मेहर, अगर इतना मेहर रखा गया है जिससे हज पूरा हो सकता है। पुराने जमानों में जो मेहर रखा जाता था, हम लोग क्या वही जो रस्म चली आ रही, जहां 14,000 की है वहां 14,000, जहां 51,000 की है वहां 51,000, जहां 1,51,000, जो भी रस्म के तहत हमारा मेहर रखा जाता है। और पुराने जमाने में जहां 14,000 में हज आसानी से हो जाता था, अब आजकल तो नहीं होता, अब तो आजकल तो 1,00,000-2,00,000 में भी हज नहीं हो पाता, लेकिन पहले हो जाता था। बहरहाल, अगर किसी खातून का मेहर इतना है कि वो मेहर हज के अखराजात के लिए काफी है, खुबनान नफका इसका शोहर पर वाजिब है, खर्च इसकी मेहर तो इजाफा है ना, एक्स्ट्रा है इसकी जरूरियात के लिए, तो मेहर है नहीं, उस सूरत में इस औरत के ऊपर क्या हज करना वाजिब है? मसला यहां यह है कि अगर औरत अपने या तो उसका शोहर खुद मेहर देने को तैयार है, कोई बात ही नहीं, ठीक है पैसा लेकर के हज करना वाजिब हो जाएगा। शोहर नहीं दे रहा है, डिमांड करें, मांगे मतलब कि हमारा मेहर दीजिए, शौहर देने की पोजीशन में भी है, दे सकता है, तवानाई है उसके पास, क्या औरत पर वाजिब है कि मेहर मांगे और मांग के हज करे? यहां पे दो सूरत हाल है, मेहर मांगने की शक्ल में अगर शौहर झगड़ा करने लगेगा, लड़ाई पे उतर आएगा, और इतना झगड़ा बढ़ जाए कि खुदा ना खास्ता तलाक की नौबत आ जाएगी, या जिंदगी इनकी जो है तलख हो जाएगी, तो उस सूरत में तो मांगना वाजिब नहीं है। लेकिन अगर नहीं मांगेंगे और मांगने से मुमकिन थोड़ा सा नाराज हो जाए, मियाँ खफा हो जाए थोड़े से, लेकिन तलाक उलाक तक नौबत नहीं आएगी या जिंदगी तलख नहीं होगी, कोई ऐसा मफसदा नहीं है, तो सूरत में औरत पर वाजिब है कि अपना महर शौहर से तलब करे और तलब करके हज के लिए चली जाए। बाद अफराद वो हैं जिनके पास कैश पैसा तो नहीं है, एक घर है, एक से ज्यादा घर भी नहीं है, मगर वो घर काफी बड़ा है, कीमती घर उनके पास है, बस ये जो है पॉश कॉलोनी में रहते हैं, कुछ नहीं बड़ा घर अगर दूसरे महल्ले में आकर ले लेंगे तो उसकी आधी कीमत पर उनको मिल जाएगा, या इतना फर्क हो जाएगा कीमत का कि उस फर्क से वो हज कर सकते हैं। फर्ज कीजिए कि एक महल्ले में घर उन्होंने लिया है, $5,00,000 का घर है, दूसरे महल्ले में वही घर अगर आके खरीदेंगे तो 4,50,000 का मिल जाएगा, जितनी उनकी जरूरत थी, जितने कमरे उनको चाहिए थे, जितने बच्चे हैं, फैमिली है, मेहमान है, सबको मद्देनजर रखते हुए, अपनी हैसियत और पोजिशन को मद्देनजर रखते हुए दूसरा घर वो ले सकते हैं उससे कम पैसे में। अगर अपनी हैसियत और पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए दूसरा घर उससे कम पैसों में ले सकते हैं और बची हुई कीमत से वो हज कर सकते हैं, तो क्या इन पर घर को बेच करके हज करना वाजिब है? हाँ, वाजिब है, इन पर हज वाजिब हो गया। मसला क्या हुआ, अगर किसी के पास कोई गिरा कीमत घर है, اسے بیچ کر کم قیمت والے گھر میں وہ جا سکتا ہے, اور جانا اس کی شان کے خلاف. بعض لوگ ہیں کہ بعض محلوں میں اگر جا کے رہیں گے تو ان کی سماجی حیثیت کے یہ جو ہے منافی ہے, توہین ہوتی ہے, ان کی اہانت ہوتی ہے اس میں, یا تکلیف پہنچے گی ان کو. تو اس صورت میں تو ٹھیک ہے کہ گھر بیچنا واجب نہیں ہے, ورنہ گھر کو بیچ کر کے جا کر کے حج کریں گے. آغای خوی اور آغای سیستانی اس مسئلے میں فرماتے ہیں کہ السلام ورحمۃ اللہ, شان کی بحث نہیں ہے, بحث یہ ہے کہ اس گھر سے نکلنے سے زندگی آپ کی سخت تو نہیں ہو جائے گی, مشکل تو. مثلا پانچ کمرے کا گھر تھا, چار پانچ بچے تھے, آرام سے رہتے تھے, اب دو کمرے گھر میں اگر آ جائیں گے تو مشقت ہو جائے گی. شان کی بحث نہیں ہے کہ ہم شان سب رہتے تھے, بھائی ہماری حویلی تھی, کیا کہنا, حویلی سے نکلے چھوٹے گھر میں آ جائیں گے, ذرا ہماری پوزیشن. پوزیشن کوئی اہم معاملہ نہیں ہے. اگر وہ گھر آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے, جتنی آپ کو ضرورت ہے, بچوں کو بچے آرام سے رہ سکیں, جتنے بچے ہیں اتنے کمرے موجود ہیں, اس سے زیادہ ہمارے پاس کمرے ہیں, اگر باعث یہ جو ہے مشقت نہیں ہے, تو گھر کو بیچ کر کے حج کے لیے جانا واجب ہے. حج نہیں کیا ہے تو گنہگار ہیں, اور اگر کبھی غربت کے شکار ہو بھی گئے تو حج کیا وجوب اپنی جگہ پر برقرار رہے گا, مر گئے تو بعد والوں کو ان کی طرف سے حج کرنا پڑے گا. خب, کوئی شخص یہ جو ہے صاحب استطاعت ہے, پیسے اس کے پاس موجود ہیں, مگر حج اس نے نہیں کیا, بعد میں اس کی بدنی استطاعت ختم ہو گئی, مالی استطاعت تو برقرار ہے مگر اب اس کے پاس بدنی استطاعت نہیں ہے, بیمار ہو گیا ہے, مریض ہو گیا, چلنے پھرنے سے معذور ہے, تو اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ اگر جب تک زندہ ہے تب تک اس کا یہ عذر باقی رہے گا, آئے خمینی کا فتویٰ یہ ہے کہ زندگی بھر اگر اس کا یہ عذر باقی رہے گا تو اس وقت تک یہ نائب نہیں بنا سکتا جب تک یہ زندہ ہے, چونکہ ان کے یہاں بدنی استطاعت بھی شرط تھی نا. مرنے کے بعد اب اس کے وارثہ کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کی طرف سے کسی کو حج کرنے کے لیے خود جائیں یا کسی کو حج کرنے کے لیے بھیجیں. آغای خوئی اور آغای سیستانی فرماتے ہیں اپنی زندگی میں بھی یہ شخص جس پر حج واجب ہو گیا تھا اور حج نہیں کیا اس نے, اور اب مال تو موجود ہے مگر جسم ساتھ چھوڑ چکا ہے, تو آغای خمینی فرماتے ہیں کہ جب تک کہ آغای خمینی اور آغای خوئی آغای خامنئی دونوں کا مسئلہ یہ تھا کہ جب تک کہ زندہ ہے اس وقت تک کسی کو نائب نہیں بنا سکتا, لیکن آغای سیستانی اور آغای خوئی فرماتے ہیں کہ اگر صحت کی امید نہیں ہے کہ خود سے مایوس ہو چکا کہ خود سے تو نہیں جا سکتا ہے, تو اس صورت میں اپنی زندگی ہی میں کسی کو نائب بنا کر کے حج کے لیے بھیج دے گا. فرض کیجئے کہ امریکہ سے کوئی شخص جانا چاہتا ہے حج کرنے کے لیے, تو یہاں سے خرچ آتا ہے فرض کیجئے کہ $8,000 کا, $2,000 اس میں کرائے کا بھی شامل ہے, $8,000 تو نہیں ہے اس کے پاس, مثلاً $6,000 ہے یا $4,000 ہے, $4,000 میں وہاں پہنچ جائے اگر تو $4,000 میں حج ہو جائے گا, $4,000 اس کے پاس ہے اور $4,000 ہے حج کا خرچہ وہاں کا. کچھ تو یہ جو ہے لوازمات ہوتے ہیں, ایجنٹ کو دینا, ان کو دینا, ان کو دینا, وہ نہیں اس کے پاس ہے. کسی صورت سے یہ وہاں پہنچ گیا, ادھار لے کے قرضہ لے کے کسی سے وہاں پہنچ گیا, مدینے تک پہنچ گیا کہ ہم حج کرنے نہیں آ رہے, ہم مدینے جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے, قرضہ لے کے چلے گئے, اب وہاں پہنچ گئے, وہاں پہنچنے کے بعد جو پیسہ ہمارے پاس ہے اس پیسے میں ہم حج کر سکتے ہیں, یا کسی قافلے میں کام کے عنوان سے چلا گیا, خود کے پاس تو پیسہ تھا نہیں, کسی قافلے میں شامل ہو گیا, انہوں نے ان کو لے گئے تھے جھاڑو پوچھا کرنے کے لیے, برتن ماجنے کے لیے, کھانا پکانے کے لیے لے گئے تھے ساتھ میں, کوک کی حیثیت سے لے کے چلے گئے تھے اور وہاں تک پہنچ گئے, اب وہاں پہنچنے کے بعد اتنا ان کے پاس ہے, قربانی کا پیسہ ہے, فنا کا پیسہ ہے کہ وہ حج کر سکتے ہیں, تو کیا ان پر حج واجب ہو جائے گا؟ ہاں, اب ان کے اوپر حج واجب ہو جائے گا, اتنا پیسہ اگر ان کے پاس موجود ہے تو حج واجب ہو جائے گا. اب یہ چند مسائل تھے استطاعت کے سلسلے میں، جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو کبھی کبھی کسی کو پیش آتے ہیں، انہیں بیان کرنے کی کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، جو اہم مسائل تھے استطاعت کے وہ بیان کر دیا. اب استطاعت ہے ہمارے اوپر اور ہم پر حج واجب ہو گیا. حج تین طرح کا ہوتا ہے، حج تمتو، حج قران اور حج افراد. حج تمتو ان لوگوں پر واجب ہے جو مکے سے 48 میل کے فاصلے پر رہتے ہیں، جو 48 میل کے اندر ہیں ان کے لیے حج افراد و قران ہے. بہر سے بات ہے کہ ہم سب لوگ 48 میل دور ہی ہیں، زیادہ افراد و قران کے بجائے ہم حج تمتو ہی کا تذکرہ کرتے ہیں. ہم سب کے اوپر اگر واجب ہوگا تو حج تمتو واجب ہوگا. البتہ 48 میل سے باہر رہنے والوں پر بھی کبھی کبھی حج افراد واجب ہو جاتا ہے، خاص طور سے خواتین کے لیے بعض اوقات یہ صورتحال پیش آ جاتی ہے، کیونکہ عمرے میں بہرحال طواف وغیرہ ہے، طواف میں طہارت شرط ہے. بعض حالات وہ ہوتے ہیں کہ وہ طاہر نہیں ہیں، یہ جو ہے نجاست کے ایام ہیں، اور اب حج میں اتنا ٹائم باقی نہیں بچا ہے کہ وہ عمرہ بھی کر سکیں، عمرے کے لیے اب ٹائم نہیں بچا ہے ان کے پاس. تو اس صورت میں ان کے لیے یہ ہے کہ وہاں پہنچ تو گئے ہیں لیکن طہارت نہیں ہے، عمرہ نہیں کر سکتے، تو پھر اپنے حج تمتو کو حج افراد میں تبدیل کر دیں گے. حج افراد دینے سے صرف حج ہے، عمرہ نہیں ہے. 9 تاریخ کو انہوں نے احرام باندھ لیا، احرام کے لیے طہارت کی شرط نہیں ہے، حالت نجاست ہی میں احرام باندھ لیا، طہارت کی تو شرط نہیں ہے. عرفات میں قیام کیا، وہاں بھی طہارت کی شرط نہیں ہے. اس کے بعد آپ کی خدمت میں کہ مشعر میں آ گئے، وہاں بھی طہارت کی شرط نہیں ہے. منا میں آ گئے، پتھر مارنے میں طہارت کی شرط نہیں ہے. قربانی کرنے میں طہارت کی شرط نہیں ہے، بغیر طہارت کے قربانی کی جا سکتی ہے. ہاں طواف کے لیے، خوب طواف کے لیے اس وقت چند ایام یہ جو ہے گزر جانے کے بعد طہارت ہو جائے گی. حج تمتو اور حج افراد میں فقط ایک چیز کا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ حج تمتو میں عمرہ تمتو بھی ہے، اس میں عمرہ نہیں ہے. حج تمتو میں قربانی ہے، اس میں قربانی بھی نہیں ہے. حج افراد میں قربانی نہیں ہے. بہرحال یہ بہت ہی نادر پیش آتا ہے. ہماری ذمہ داری حج تمتو. حج تمتو کے دو ارکان ہیں، ایک عمرہ تمتو ہے اور ایک حج تمتو ہے. پہلے عمرہ تمتو انجام دینا ہے، عمرہ تمتو کے بعد پھر حج تمتو کو انجام دینا. عمرہ تمتو کے 5 اجزاء ہیں اور حج تمتو کے 13 اجزاء ہیں. پہلے گنتی ان کی بیان کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک ایک کے بارے میں تفصیل سے. عمرہ تمتو میں 5 چیزیں ہیں. سب سے پہلے احرام ہے، احرام کے بعد طواف ہے، طواف کے بعد یہ جو ہے نماز طواف ہے، نماز طواف کے بعد سعی ہے، سعی کے بعد تقصیر ہے. 5 چیزیں ہیں عمرہ تمتو میں. عمرہ تمتو اور یہ جو عمرہ یہ مفردہ کا جو فرق ہے کہ عمرہ مفردہ میں طواف النساء بھی ہے اور عمرہ تمتو میں طواف النساء نہیں. عمرہ مفردہ میں اختیار ہے کہ چاہے تقصیر کریں چاہے حلق کر لیں، لیکن عمرہ تمتو میں حلق کرنا جائز نہیں ہے، تقصیر ہی کرنا علیکم السلام ورحمۃ اللہ واجب ہے. اس کے بعد حج تمتو کے 13 ارکان ہیں. سب سے پہلے احرام، احرام کے بعد میدان عرفات کا جو ہے وقوف، اس کے بعد مشعر کا وہ یہ جو ہے بیتوتہ، پھر اس کے بعد آ کے شیطان کو کنکری مارنا، کنکری مارنے کے بعد قربانی کرنا، قربانی کرنے کے بعد تقصیر یا حلق جو بھی ہو اسے انجام دیا، انجام دینے کے بعد طواف زیارت. طواف زیارت چاہے 10 کو کرے، 11 کو کرے، 12 کو کرے، وہ ٹائم ہے، ضروری نہیں ہے کہ 10 ہی کو انجام دے دے. طواف زیارت، طواف زیارت کے بعد سعی بین الصفا والمروہ، پھر اس کے بعد رات میں قیام شب 11 اور شب 12، اور اگر 12 کو دوپہر سے پہلے، مغرب سے پہلے، دوپہر کے بعد اور مغرب سے پہلے نہ نکل پائے تو پھر 13 کی رات میں قیام، اور 11 کو کنکری مارنا، 12 کو کنکری کا مارنا، طواف النساء اور اس کے بعد یہ جو ہے نماز طواف النساء. اس طرح سے ٹوٹل ملا کر کے 13 اعمال حج تمتو کے ہیں اور 5 اعمال جو ہیں وہ عمرہ تمتو سے تعلق رکھتے ہیں. اب عمرہ تمتو میں سب سے پہلے کیا تھا؟ سب سے پہلی چیز عمرہ تمتو میں احرام ہے. احرام کہاں سے باندھیں گے؟ احرام کے لیے یہ ہے کہ چند جگہیں ہیں جن کو یہ جو ہے میقات کہا جاتا ہے, میقات سے احرام باندھنا ہے. ایک میقات کا نام ہے یہ جو ہے مسجد شجرہ, دوسرے میقات کا نام ہے جحفہ, تیسرے میقات کا نام ہے یہ جو ہے یلملم, اور چوتھے میقات کا نام ہے قرن المنازل. 4 میقات ہیں, البتہ ہر ایک میقات الگ الگ ہے. جو لوگ مدینے کے راستے سے جانا چاہتے ہیں حج کرنے کے لیے, ان کا میقات یہ جو ہے مسجد شجرہ ہے, اور جو لوگ شام کے راستے سے آتے ہیں ان کا میقات ہے جحفہ. یمن کے راستے سے جو لوگ آتے ہیں ان کا میقات ہے یہ جو ہے یلملم, اور جو لوگ طائف کے راستے سے مکے میں داخل ہوتے ہیں ان کا میقات ہے قرن المنازل. 4 میقات پائے جاتے ہیں. عموماً ہم لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو پہلے مدینے چلے جاتے ہیں, مدینے سے مکہ جاتے ہیں عام طور سے لوگ, زیادہ تر لوگ, اور کچھ یہ جو ہے وہ جدے سے مکہ جاتے ہیں. تو دو ہی ہمارے لیے عموماً میقات پیش آتے ہیں, ایک جدے سے آنے والوں کے لیے اور ایک مدینے سے جانے والوں کے لیے. جو لوگ مدینے سے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے میقات مسجد شجرہ ہے, جو یہ جو ہے ذوالحلیفہ کے علاقے میں واقع ہوا ہے. آیا خود مسجد شجرہ سے احرام باندھنا ہے یا مسجد سے باہر بھی احرام باندھ سکتے ہیں ذوالحلیفہ کے علاقے میں؟ چونکہ جحفہ میں جو ہے مسجد شرط نہیں ہے, یلملم میں مسجد شرط نہیں ہے, قرن المنازل میں یہ جو ہے مسجد شرط نہیں ہے, لیکن ذوالحلیفہ کا جو علاقہ ہے مسجد شجرہ وہاں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے. آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ مسجد کے اندر سے احرام باندھے, مسجد کے باہر سے احرام نہیں ہو سکتا. آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ نہیں, ذوالحلیفہ کے پورے علاقے میں کہیں سے بھی احرام باندھا جا سکتا ہے, مسجد کی کوئی شرط نہیں پائی جاتی ہے. البتہ آیت اللہ خمینی احتیاط واجب کے قائل ہیں, اور آیت اللہ خوئی وہ آیت اللہ خامنی اور آیت اللہ سستانی واجب کے قائل ہیں. تو آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خامنی کے فتوے کے مطابق مسجد سے احرام باندھنا واجب ہے, امام خمینی کے فتوے کے مطابق مسجد سے احتیاط واجب کے قائل ہیں, آغا خوئی کے فتوے کے مطابق, یعنی کوئی آغا خمینی کے اگر مقلد ہے تو اس مسئلے میں آغا خوئی کی طرف رجوع کر کے وہ کر سکتا تھا. البتہ اب چونکہ آغا خوئی کا انتقال ہو چکا ہے تو اس سلسلے میں رجوع تو اب نہیں کر سکتا, رجوع کرے گا تو انہیں لوگوں میں سے جو آج کل زندہ ہیں ان کی طرف رجوع کرے گا. تو زندہ لوگوں میں سے آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خامنئی دونوں معتقد ہیں کہ مسجد کے اندر سے احرام باندھا جائے گا, مسجد کے باہر سے احرام نہیں ہو سکتا. عرض کیا کہ احرام کے لیے طہارت کی شرط نہیں ہے, حالت نجاست میں بھی احرام باندھا جا سکتا ہے. مستحب ہے کہ نماز کے بعد باندھے ہوئے نماز پڑھیں گے تو طہارت ہے, لیکن بہرحال واجب تو نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ جو ہے نجس ہے, مرد یا عورت, یہ جو ہے جنابت کی حالت میں مرد ہے یا عورتیں اپنے خاص ایام میں ہیں, وہ احرام باندھنا چاہتی ہیں, کیا کریں؟ باندھنا تو جائز ہے, طہارت شرط نہیں ہے, لیکن مسجد میں کیسے جائیں گے؟ حالت نجاست میں مسجد میں جانا حرام نہیں ہے, ٹھہرنا حرام ہے. گزرنا کا تو حرج نہیں ہے, ایک دروازے سے داخل ہوئے دوسرے دروازے سے جو ہے نکل گئے. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں ہے یا عورتیں اپنے خاص ایام میں ہیں تو ان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ گزرتے ہوئے نیت کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے باہر نکل جائیں, رکے نہیں وہاں پر. ٹھہرنا بہرحال حرام ہے, جائز نہیں ہے. آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ مسجد سے احرام باندھنا واجب تو ہے, لیکن اگر کوئی شخص حالت جنابت میں ہے تو اس کے لیے تو مسجد سے عبور کرتے ہوئے نکل جانا جائز ہے, وہ اسی طریقے سے انجام دے گا مسجد ہی سے. لیکن خواتین اگر حالت یہ جو ہے نجاست میں ہیں, ان کو وہ پرمیشن دیتے ہیں کہ مسجد سے کے باہر سے وہ احرام, ان حالتوں میں, حالت طہارت میں اگر ہے تو اندر جانا پڑے گا, لیکن اگر حالت نجاست میں ہیں تو خواتین کے لیے اجازت ہے کہ وہ خاص ایام میں اگر ہیں تو باہر جا سکتے ہیں. آیت اللہ خمینی کے فتوے کے مطابق, آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق, آیت اللہ خامنئی کے فتوے کے مطابق, وہ مجنب حالت جنابت میں عبور کی شکل میں احرام باندھ سکتا ہے. مسجد میں بھیڑ بہت ہے, عبور کرنا ممکن, بغیر ٹھہرے تو آپ مسجد سے باہر نکل ہی نہیں سکتے, اتنی بھیڑ ہے, ٹھہرنا ہی پڑے گا ایک منٹ سے ہی, جب تک آپ کو راستہ ملے باہر جانے کا تو کیا کریں, ٹھہرنا حرام ہے. بھیڑ اتنی زیادہ ہے کہ آپ عبور کی شکل میں گزرتے ہوئے احرام نہیں باندھ سکتے. خب یا تو اگر آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ انتظار کر سکتے ہیں تو انتظار کیجیے, بھیڑ چھٹ جائے. نہیں, آپ کے بس میں نہیں ہے, بس نے آپ کو بے بس بنا دیا ہے, بس آپ کی چھوٹ رہی ہے, قافلے والا ہنگامہ کر رہا ہے, چلو آگے بڑھو, کہاں گئے, کدھر چلے گئے, فلاں, اکیلے تو کوئی زیادہ نہیں آدمی, پورے قافلے کے ساتھ ہے, اور پورے قافلے کو آپ معطل نہیں کر سکتے, دو چار دس منٹ تو ہو جاتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ قافلہ معطل نہیں ہوگا. عبور ممکن بھی نہیں ہے. اچھا, پانی بھی نہیں ہے کہ یہ جو ہے غسل کر لیں, نہ پانی ہے کہ غسل کر لیں, اور نہ انتظار کرنا ممکن ہے. تو اس صورت میں یہ ہے کہ تیمم کریں, اور تیمم کر کے مسجد میں داخل ہوں, اور داخل ہو کر کے نیت کر کے. خب یہ تو ہو گیا جو ہے مجنب کے لیے کہ وہ جو ہے تیمم کر سکتا ہے, لیکن عورتیں اگر اپنے خاص ایام میں ہیں تو تیمم سے تو کام نہیں چلے گا نا, ابھی تو ایام ہی ختم نہیں ہوئے ہیں, وہ کیا کریں گی, ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ, اب آگاہ خوئی کہ یہاں تو کوئی وہی نہیں ہے, مشکل ہی نہیں ہے, تو کہیں سے بھی احرام باندھا جا سکتا ہے, ان کو اجازت ہے کہ وہ مسجد کے نزدیک سے احرام باندھ لیں. مسجد کے نزدیک سے احرام باندھ لیا اس کے بعد, یا احرام باندھ لیں اس کے بعد جب وہ سفر کریں گے تو اگر کسی میقات کے برابر سے ان کا گزر ہو, جوفے کے برابر سے اگر ان کا گزر ہو گیا تو وہاں پر پھر دوبارہ احرام کی تجدید کریں گے, یہاں احرام باندھ کر کے اس کی تجدید کریں گے. یہ مسئلہ جو ہے وہ آیت اللہ ہے خمینی اور آیت اللہ ہے سیستانی کا ہے. آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ نہیں, اگر خواتین اس حالت میں ہیں, یہ کافی نازک مسئلے ہیں جو بہت پیش آتے ہیں, اگر خواتین اس حالت میں ہیں اور ان کے لیے ٹھہرنا وہاں ممکن نہیں ہے, انتظار کرنا, دو دن تین دن کے بعد چلیں گے, اپنے اختیار میں تو ہوتا نہیں, جس دن قافلہ چلے گا سب کو چلنا ہی چلنا ہے, تو پھر یہ وہاں سے احرام نہیں باندھیں گے بلکہ جائیں گے جوفہ, چونکہ جوفے کے اندر مسجد میں جانا شرط نہیں ہے, جوفے میں کسی بھی علاقے سے احرام باندھا جا سکتا ہے, تو جوفے سے احرام باندھنا پڑے گا ان کو. یا یہ کر سکتے ہیں کہ نذر کر لیں, میقات پہنچنے سے پہلے خود مدینے کے اندر نذر کر لیا, رات میں نذر کر لیا کہ صبح اگر صحت و سلامتی کے ساتھ ہم زندہ اٹھ گئے تو ہم احرام مدینے سے باندھیں گے, گھر سے باندھ لیا اپنے احرام. مسئلہ یہ ہوا کہ خواتین اگر نجاست کی حالت میں ہیں اور وہ ایام ان کے باقی ہیں, مدینے سے وہ سفر کر رہی ہیں, یہ جو ہے مکے کی طرف, مسجد میں سے احرام باندھنا چاہیے. آیت اللہ خامنئی, امام خمینی اور آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق, آیت اللہ خوئی کے فتوے کے مطابق تو ذوالحلیفہ کا جو گاؤں ہے وہاں کہیں سے بھی آپ باندھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, اور مسجد میں جا نہیں سکتے ہیں, مسجد میں جانے کا امکان نہیں ہے. امام خمینی کہتے ہیں کہ آپ مسجد کے قریب سے احرام باندھ لیں, اور جب محاذی میقات پہ پہنچے تو پھر تجدید کر لیں. آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ نہیں, باہر سے آپ باندھ سکتے ہیں, تجدید کی ضرورت نہیں ہے. آیت اللہ خامنئی کا فتویٰ ہے کہ اصلاً آپ وہاں سے احرام باندھ ہی نہیں سکتے ہیں, بلکہ جانا پڑے گا جحفہ, اور جحفے سے جا کر کے احرام باندھیں گے. ہاں, اگر جحفے جانے کا نہیں, گروپ کے ساتھ ہیں, مگر گروپ ہوتا ہے کہ گروپ سے کہہ دیا الگ گاڑی لے کر کے چلے گئے, اگر ممکن ہے, بہت سے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اس چیز میں. اگر ممکن نہیں ہوا, کوشش تو کرنا واجب ہے. کوشش کیا, کوشش کرنے کے باوجود وہاں جانا ممکن ہمارے لیے نہ ہو سکا, تو پھر وہی کریں گے کہ مسجد سے باہر سے باندھ کر کے اور اس کے بعد محافلی پر پہنچ کر کے دوبارہ تجدید احرام کر لیا جائے گا. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہو گیا کہ جو مدینے سے مکہ جا رہے ہیں. لیکن جن لوگوں کا سفر مدینہ حج کے بعد ہوتا ہے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا سفر مدینہ حج کے بعد ہے, پہلے وہ مکے جائیں گے, وہ احرام کہاں سے باندھیں گے, ایک بڑا مسئلہ ہے. اگر جوفہ ان کے لیے جانا ممکن ہے تو جوفے جیسے جا کر کے وہ احرام باندھیں گے, ان کا جو ہے وہ ان کا جو میقات ہے وہ کیا ہے, ان کا میقات جوفہ ہے. یلملم ایک میقات عرض کیا کہاں کے لیے ہے, وہ میقات ہے ان لوگوں کے لیے جو یمن سے آتے ہیں. قرن المنازل ان کے لیے میقات ہے جو طائف سے آتے ہیں. جدہ جو لوگ آئے اگر جوفہ جا سکتے ہیں تو جوفہ جائیں گے, لیکن اگر جوفہ جانا ممکن نہیں ہے تو کیا کریں گے. جوفہ جانا اگر ممکن نہیں ہے تو اس سلسلے میں آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ خود جدے سے, یہ جو ہے مدینۃ الحجاج سے جدہ ایئرپورٹ سے نظر کر کے احرام باندھا جا سکتا ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ جدہ آیا جوفے کے محاذی ہے کہ نہیں ہے, برابر ہے کہ نہیں ہے. آیت اللہ خامنئی کہتے نہیں جدہ جوفے کے محاذی نہیں ہے. آغا خوئی بھی فرماتے ہیں کہ جدہ جوفے کے محاذی نہیں ہے, برابر اس کے نہیں ہے. آیت اللہ سیستانی کا نظریہ یہ ہے کہ جدے کا یہ جو ہے جنوب مشرق ساؤتھ ایسٹ جو ہے جدے کا, وہ محاذی ہے جوفے سے. نقشے اخشے دیکھ کر کے جغرافیائی نقشے سے اندازہ لگایا گیا ہے وہ محاذی ہے, اور ایئرپورٹ جو ہے وہ جنوب شرقی جو ہے ساؤتھ ایسٹ جدے کا اس سے پہلے واقع ہوا ہے. تو گنجائش ہوتی ہے کہ انسان نظر کر کے میقات سے پہلے احرام باندھ سکتا ہے, میقات کے بعد آپ احرام نہیں باندھ سکتے, میقات سے پہلے نظر کر کے. طاہر سیستانی فرماتے کہ جو لوگ جدہ آتے ہیں اور ان کے لیے جوفہ جانا ممکن نہیں ہے, وہ جدے سے نظر کر کے احرام باندھ سکتے ہیں. آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ خمینی, ان تینوں کی نگاہوں میں جدہ نہ محاذی ہے اور نہ خود جو ہے میقات ہے, کچھ نہیں ہے. لہذا یہاں پر احرام باندھ, اگر آپ کے لیے جوفہ جانا ممکن نہیں ہے تو آپ ہوائی جہاز میں نیت کر کے احرام, یہ جو ہے نظر کر کے, البتہ نظر کے ذریعے سے میقات سے پہلے ہی نظر کر لیا احرام باندھ لیا, یا اپنے گھر سے ہی احرام باندھ کر کے چلتے ہیں نظر کے ذریعے سے. آیت اللہ سیستانی اس نظر کو قبول نہیں کرتے ہیں, ہوائی جہاز کی نظر کو یا اپنے شہر سے, کیوں؟ اس لیے کہ آپ نظر کرنے کے بعد جہاز میں بیٹھیں گے, جہاز کی چھت بند, عورتوں کے لیے ممکن ہے, عورتیں کر سکتی ہیں, چونکہ ان کے لیے بند گاڑی میں بیٹھنا آرام نہیں ہے, مگر مردوں کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ہم نظر کریں گے تو ہمیں یہ حرام کام بھی کرنا پڑے گا, ایک دفعہ مجبوری ہوتی ہے. لیکن یہاں کے اوپر چونکہ جب آپ نظر کر لیں گے کہ ہم یہ جو ہے نیو یارک سے احرام باندھ کے چلیں گے, تو یقیناً آپ کو دن میں بند گاڑی میں بند جہاز میں بیٹھنا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے اور یہ حرام ہے. لہذا وہاں سے آپ احرام آپ جو ہے نظر نہیں کر سکتے, جدے کے وہ جدے سے پہلے یعنی نیو یارک سے یا جہاز کے اندر آپ نظر نہیں کر سکتے. ہاں اگر دن ہے جہاز میں آپ جا رہے ہیں اور دن ہی دن میں جہاز لینڈ کر جائے گا جدے میں, تو آپ جہاز کے اندر نظر کر سکتے ہیں اور احرام باندھ سکتے ہیں. تو مختصر یہ کہ جو لوگ جدہ آتے ہیں ڈائریکٹ, ان کے لیے حکم جو ہے وہ یہی ہوا کہ جوفہ جانا اگر ممکن ہے تو وہ جوفہ جائیں, اور اگر جوفہ جانا ممکن نہیں ہے تو آیت اللہ خامنئی, آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خوئی کے فتوے کے مطابق وہ پہلے سے جو ہے نظر کر سکتے ہیں اور نظر کر کے جا سکتے ہیں. آغا سیستانی کے مطابق آپ کو اسی جگہ سے نظر کرنا पड़ेगा, इससे पहले आप नजर नहीं कर सकते। अगर किसी शख्स ने जो मदीने से मक्के जा रहा था, जिसे जिसका मीकात मस्जिद शजरा था, मस्जिद शजरा से गुजर गया बगैर एहराम बांधे हुए, बगैर एहराम बांधे हुए मस्जिद शजरा से गुजर गया, जानबूझ के गुजर गया, आमदन गुजर गया, जानता था कि हमें यहां एहराम बांधना है, मगर उसने वहां पर एहराम नहीं बांधा, तो गुनाह तो किया उसने। लेकिन अगर वो किसी मीकात के जो है मुहाजात से गुजर जाए, बराबर से, मतलब जोहफा, आगे जोहफा आएगा, जोहफे के जो है बराबर से अगर वो गुजर गया और वहां से एहराम बांध देता है, तो क्या है, वो सही है उसका एहराम। या असलन ऐसी जगह से गुजर रहा है जहां कोई मीकात ही नहीं है, ऐसे रास्ते से जा रहा है, चार मीकात जो बयान किए गए हैं, किसी भी मीकात से उसका गुजर नहीं हो रहा है, तो ये जो है मुहाजात जो हैं उसके मुहाजात से एहराम बांधेगा, बराबर जहां से है। अब मुहाजात दो हो गए, हम हमारे मक्के के सफर तक दो जो है मुहाजी आएगा, जो पहला वाला मुहाजी है वहां से एहराम बांधेंगे, और अगर पहले वाले मुहाजी से नहीं बांधा है तो फिर उसके बाद दूसरे वाले मुहाजी की तरफ जाएंगे। अगर आलमन और आमदन ना मीकात पर एहराम बांधा ना उसके मुहाजी पर एहराम बांधा, निकल गया, जानता था कि बांधना वाजिब है और तवज्जो भी थी, उसके बावजूद नहीं बांधा, चला गया, अब क्या करेगा ये शख्स। अगर इसके लिए वापस आना मुमकिन है मीकात, तो वापस आए, वहां से एहराम बांधे, और अगर वापस आना मीकात मुमकिन नहीं है तो इसका हज बातिल है, पूरा हज गया, हज इसका बातिल है। और लेकिन आयतुल्ला खुई ने थोड़ी सी यहां पर एक छूट दी है, वो फरमाते ठीक है, जानबूझ के आमदन इसने मीकात पर अगर एहराम नहीं बांधा है तो ये गुनहगार तो है, गुनाह किया है इसने, लेकिन अभी भी हज बचाने का मौका है, वापस जाना मुमकिन नहीं रह गया, रास्ता बंद, पीछे नहीं आ सकते, पुलिस वाले जाने नहीं देंगे, या गाड़ी नहीं मिल रही, जो भी वजह है, टाइम नहीं है, वापस नहीं जा सकता है, अभी भी हज बचाने का मौका अभी है कहां पर इस वक्त ये। अगर अभी हरम में दाखिल नहीं हुआ है, जो हदूद हरम है, हरम के बाहर है, तो जहां है वहीं पर एहराम बांध ले, और अगर हरम में दाखिल हो गया है तो हरम के अंदर ही से एहराम बांध ले, इसका हज जो है वो बच जाएगा। लेकिन बकिया मराजे जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, इसका हज जो है वो बातिल है। आयतुल्लाह सिस्तानी भी यही कहते हैं, आयतुल्लाह खामेनेई भी यही कहते हैं, आयतुल्लाह खुमैनी भी यही कहते हैं, इन तीनों का नजरिया ये है। आयतुल्लाह खुई के जो मुकल्लिदीन हैं उनके लिए थोड़ी सी नजात यहां पर मौजूद है। तो ये मसाइल थे मीकात के कि कहां से हमें एहराम बांधना है। अब इंशाल्लाह अगली मीटिंग में एहराम क्या है, कैसे एहराम बांधना है, और एहराम के बाद क्या क्या जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं, जब तक हालत एहराम में है हमें उनसे अपने को महफूज रखना है, और हराम है उनका अंजाम देना। हाँ, अगर भूल के चले गए, अच्छा सवाल किया इन्होंने, जानबूझ के नहीं गए, भूल के अगर चले गए हैं, तो अगर वापसी मुमकिन है तो वापस जाएं, अगर वापसी मुमकिन नहीं है तो हैं कहां पर, हरम से बाहर अगर हैं तो वहां कर लें, अगर हरम से बाहर नहीं, हरम के अंदर आ चुके हैं, तो अगर हरम से बाहर जाना मुमकिन है, अलैकुमुस्सलाम रहमतुल्लाह, अगर हरम से बाहर जाना मुमकिन है तो बाहर चले जाएं और वहां जाकर के वहां से एहराम बांध दें, लेकिन हरम से बाहर जाना भी मुमकिन नहीं है तो हरम के अंदर ही इसे एहराम बांध सकते हैं। और हज नहीं, कफारा फारा कुछ नहीं है, बगैर कफारे के, अगर सहवन है भूले से निकल गए, कोई कफारा भी नहीं है सिलसिले में।